أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 چل رہی ہے. اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے آخرت کے مضامین کو بیان فرمایا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے، اور آخرت کا اور توحید کا بیان فرمایا. ان آیات کے اندر بھی آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کے جو خیالات تھے اس کا بھی ذکر ہے. وما جعلنا فرمایا اللہ رب العزت نے، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. غیر مشرکین مکہ جو غیر مسلم تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ بغض و عناد تھا، بے تحاشا، اس لیے وہ تمنائیں کرتے تھے کہ کاش یہ اللہ کے نبی مر جائیں، باقی نہ رہیں. اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں اللہ رب العزت. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. یہ جو ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ باقی نہ بچیں، مشرکین مکہ کے جو یہ خیالات تھے، یہ دو وجوہات پر مشتمل تھی، اس کی دو وجہ تھی. ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی باقی نہیں بچیں گے تو بس یہ سلسلہ ہی سارا ختم ہو جائے گا، دعوت کا سلسلہ، اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ، یہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ اللہ کا کیسا نبی تھا جس کے اوپر موت واقع ہو گئی. تو ان دونوں باتوں کا جواب یہاں پر اللہ تعالی نے دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اور نہیں کیا ہم نے کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں، یعنی ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا. دنیا میں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، رہنے کے لیے نہیں آتا. یہ تو ہماری ایک فکر ہے، ہماری ایک سوچ ہے، اور وہ کیوں ہے ہمیں نہیں پتا کیوں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت دوسرے کی آئے گی، ہماری نہیں آئے گی. جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں کسی کے، کسی کو دفنانے کھڑے ہوتے ہیں قبرستان میں، کسی جنازے کو جب ہم کندھا دیتے ہیں تو ذہن پہ ایک دنیا کا ایک کی چیزوں کا ایک فکر نہ ختم ہونے والی سوچ اور فکر ہمارے ذہنوں پہ ہوتی ہے. اس وقت یہ فکر ہمیں نہیں آتی کہ کبھی ہم بھی اس طرح لیٹے ہوئے ہوں گے, نہ ہمیں کبھی یہ فکر آتی ہے, سوچ آتی ہے کہ ہمارا بھی کبھی اس طرح جنازہ پڑھایا جائے گا, اور نہ کبھی ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ ہم بھی اس طرح کبھی قبر میں دفنائے جائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور ہم نے نہیں کیا کسی بھی انسان کو آپ سے پہلے, الخلد, خلد کے معنی آتے ہیں ہمیشہ رہنے کے, آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا. جب دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہا, آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ, 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, سب کو موت آئی, سب کا ایک وقت مقرر تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی موت واقع ہوئی ہوگی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ آپ کی موت واقع ہو گئی, اس سے یہ مطلب لازم نہیں آتا کہ آپ کی نبوت غلط تھی یا آپ نبی نہیں تھے, ایسی بات نہیں ہے. اف ام مت فہم الخالدون, دوسرا یہ جواب دیا کہ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کافر کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ کیا کافروں کو موت نہیں آئے گی, کیا ان کے اوپر موت واقع ہونے والی نہیں ہے؟ تو جس طرح آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اس طریقے سے دوسرے کفار بھی تو دنیا سے جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی تو معصوم ہیں, وہ تو اعلی علیین کے مقام پر ہوں گے جنت میں, رئیس الانبیاء, انبیاء کے سردار ہوں گے جنت میں, تو ان کفار کو کس بات کی خوشی ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے اف ام مت فہم الخالدون, اگر آپ کا انتقال ہو بھی گیا تو کیا وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے جاندار ہیں, جتنے زی روح ہیں, سب کو موت واقع ہوگی, سب کی موت آئے گی, کوئی موت سے مستثنا نہیں. جس کو اللہ نے حیات دی ہے اس کے اوپر موت ضرور واقع ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کو حیات ملے اور اس کو موت نہ ملے, یہ نہیں ہوگا. اسی لیے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ جس کو موت آنی ہے, جس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ تو ہر ایک کو آئے گی. یہاں تک کہ علماء نے یہاں بھی فرمایا کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی. ایک قول یہ بھی ہے, دو اقوال ہیں اس کے بارے میں مفسرین کے. ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آئے گی. جس وقت, جس طرح جب دنیا میں قیامت آئے گی اور تمام جاندار دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, سب کو موت آ جائے گی, فرشتوں کو بھی آئے گی لیکن تھوڑی دیر کے لیے آئے گی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں, فرشتوں کو موت نہیں آئے گی, صرف ان لوگوں کو موت واقع ہوگی جو دنیا میں رہتے ہیں. چونکہ فرشتے دنیا میں نہیں رہتے, لہذا ان کو موت واقع نہیں ہوگی. اور موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں انسان کے جسم سے روح کا نکل جانا, یہ موت ہے. ورنہ آپ دیکھیں, جب کسی کی بھی موت آتی ہے اور آپ کسی کے جنازے کو دیکھتے ہیں رکھا ہوا, آپ اس کو پوچھیں, آپ اگر اس کو دیکھیں, اس کا جسم تو اسی کی اسی طرح ہے جیسا آپ اس کو دیکھتے تھے دنیا میں. ہاتھ بھی اس کے ویسے ہیں, کان بھی اس کے ویسے ہیں, چہرہ بھی اس کا ویسا ہے, پورا جسم اس کا ویسا ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب, پہلے اگر اس کا نام زید تھا تو اب کہا جائے گا کہ زید کی میت ہے. جنازہ جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ زید کا جنازہ ہے. وہ زید کہاں گیا؟ جو اصل زید تھا وہ کہاں گیا؟ یہ وہ روح تھی جو اس کے جسم سے نکل گئی. اس کو علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اس طرح تعبیر کیا کہ روح ایک ایسے جس میں نورانی لطیف ذی حیات متحرک کا نام ہے, جو انسان کے پورے بدن میں ایسا سمایا ہوا رہتا ہے جیسا عرق گلاب اس کے پھول میں سمایا ہوا ہوتا. پھول کے اندر خوشبو سمائی ہوئی ہے عرق گلاب 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 کے اندر سمایا ہوا ہے، اس طرح انسان کے جسم کے اندر اس کی روح سمائی ہوئی ہے. جب یہ اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ روح نکل جاتی ہے. بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور انسان کا اوپر کا حصہ اٹھا دیتے ہیں، جس طرح بوتل میں سے گیس نکلتی ہے اس طرح انسان کے جسم کے اندر سے روح نکل جاتی. اس کا عام انسان کو اس کا ادراک بھی نہیں ہوتا کہ روح نکل گئی کیسے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر نفس موت کی ایک تکلیف محسوس کرے گا، ہر ایک کو ایک موت کی تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جس وقت آپ کا مرض الوفات چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پیالے میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے پہ لگاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری، ان کے حواری ایسے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے صحابیوں کو صحابی کہا جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء الموتی والقبور کے اوپر، انہوں نے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک معجزہ مردوں کو زندہ کرنے کا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کھڑا کر دیا کرتے تھے. وہ بتاتا تھا مردہ کھڑے ہو کر کہ میں اتنا پہلے تھا، میرے آبا اجداد فلانے تھے، میں فلانی جگہ کا رہنے والا تھا. احیاء الموتی کا معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرے، حواری ان کے ساتھ تھے. ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کسی نے کہا کہ شیخ اس قبر والے سے تو پوچھیں اس کو اٹھا کر کے اس کے اوپر کیا گزری، یہ کب کا ہے. آپ نے اس کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بزر یا معجزہ زندہ کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ تم کتنے عرصے پہلے تمہاری وفات ہوئی ہے. اس نے کہا کہ مجھ کو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے. جو زمانہ بتایا اس کی موت کو 300 سال ہو چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو موت کے وقت کی کوئی بات یاد ہے، جب تم مر رہے تھے اس وقت کی کوئی چیز یاد ہے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اب کوئی چیز یاد نہیں ہے جب میں مر رہا تھا، نہ اپنے زمانے کی مجھے کوئی بات یاد ہے. البتہ کہنے لگا کہ موت کے وقت کی جو شدت تھی، جو تکلیف تھی، اس کی کڑواہٹ میں اپنے حلق میں اب تک محسوس کرتا ہوں، اس کی کڑواہٹ میں اپنے حلق میں اب تک محسوس کرتا ہوں. اس سے اندازہ لگائیں کہ موت کی کتنی تکلیف ہوتی. اور یہ بات روایات میں لکھی ہے، کتابوں میں لکھی ہے، احادیث میں آتی ہے کہ جو انسان جتنا نیک ہوگا، جو انسان جتنے نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موت کے مرحلے کو اتنا ہی آسان فرما دیتے ہیں. جو جتنا نیک ہے اتنی آسانی سے موت نکلتی ہو واقع ہوتی، اور جو جتنا گناہگار ہے اتنی تکلیف سے اس کی موت واقع ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو. ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ موت کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی جھاڑی کے اندر روئی چپک جائے. آپ اس روئی کو کانٹے دار جھاڑی سے کھینچو تو کتنی مشکل سے روئی کھینچے گی. فرمایا اس طرح انسان کے جسم کے اندر سے روح نکلتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے موت کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی آپ ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ مسلمانوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہو اور گناہگاروں کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شیخ رہنے دیں، آپ اس کے برداشت نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم مجھے دکھاؤ اس انسان کی شکل، اس وہ روپ اپنا جس میں تم اللہ کے نافرمانوں کی، گناہگاروں کی اور کافروں کی روح قبض کرتے ہو. انہوں نے پھر کہا کہ شیخ آپ رہنے دیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ابراہیم علیہ السلام مخاطب بھی عام ہم جیسا آدمی نہیں، عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی خلیل اللہ جن کا لقب، اللہ کے دوست، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھ کو دکھلاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ منہ دوسری طرف کر لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے منہ دوسری طرف کیا، کہا کہ اب ادھر کو دیکھیے میری طرف. ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کی طرف دیکھا تو لرس کے رہ گئے. دیکھا کہ ایک انتہائی بدصورت انسان، منہ سے آگ کی لپٹیں اس کی نکل رہی ہیں، بدبو بے تحاشا، انتہائی مکروہ چہرہ، خوفناک. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کو اگ کے پاس اگر کوئی اور مصیبت نہ ہو تو تمہاری شکل ہی اس کی مصیبت کے لیے کافی ہے. اتنے خوفزدہ ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پھر فرمایا کہ اچھا مجھ کو وہ چہرہ بھی دکھلاؤ جس میں تم اہل ایمان کی روح قبض کرتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کی روح قبض کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا منہ دوسری طرف فرما لیجئے. منہ دوسری طرف کیا، تھوڑی دیر بعد کہا کہ اب آپ مجھے دیکھیے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، خوشبوؤں کی مہکیں اٹھ رہی ہیں اس کے اندر سے، اور ایسا حسین و جمیل نوجوان کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا نہیں اتنا حسین و جمیل نوجوان، خوشبوؤں میں مہکا ہوا، نور ہی نور، خوبصورتی ہی خوبصورتی، پاکیزگی ہی پاکیزگی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ شکل ہے کہ اگر اس اہل ایمان کے پاس کوئی نیکی نہ ہوتی تو اس کو خوش کرنے کے لیے تمہارا یہ چہرہ ہی کافی تھا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح نیک لوگوں کی روحیں قبض فرماتے ہیں. خلاصہ یہ کہ انسان جو نیک ہوتا ہے اس نیک انسان کی روح بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے نکالتے ہیں، بغیر تکلیف کے نکالتے ہیں. اور جو گناہگار اور معصیت میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو سخت اذیت اور تکلیف پیش آتی ہے اپنی موت کی. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہید لم یجد الم القتل کما یجد احدکم الم القرصا، کہ شہید کو اپنی موت کی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، اتنا یوں آرام سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ شہید ہے راہ خدا میں جان دینے والا. آج کل کے شہید نہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، یہ شہید نہیں ہوتے. وہ شہید جو راہ خدا میں دشمنوں سے لڑتا ہوا مارا جائے، کافروں سے لڑتا ہوا مارا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس مرحلے کو آسان فرمائے. ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور سکرات الموت کی تکلیفوں کو اللہ تعالی ہم میں سے سب کے اوپر سے آسان فرما دے. کس کا وقت کب آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کسی کو پتا نہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں. تو فرمایا کہ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے نہ کسی کی موت پہ خوش ہونا چاہیے. یہی تو بات فرما رہے اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو کہ تم لوگ کس پر خوشیاں مناؤ گے اگر نبی کی موت واقع ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آ گئی تو کس پر خوشیاں مناؤ گے کہ وہ مر گئے، تو کیا تم نہیں مرو گے؟ آج ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلانے کی موت آ گئی، کس بات پر ہمیں خوش ہونا ہے؟ ہمارا خود وقت قریب ہے، ہمیں اپنی قبر کی سوچنی ہے، ہمارا خود حساب کتاب کا وقت نزدیک آ رہا ہے. آگے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یہ بھی یاد رکھنے کی آیت ہے اور اس کو پر عمل کرنے کی چیز ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو جانچتے ہیں شر کے ساتھ بھی، برائیوں کے ساتھ بھی، والخیر اور خیر کے ساتھ بھی، فتنتن آزمانے کے لیے. یعنی ہم تم کو اچھائیاں بھی دیتے ہیں، ہم تم کو برائیاں بھی دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ تم ہماری اچھائیوں پر اور ہماری برائیوں پر، ہمارے غم پر اور ہماری خوشی پر، ہماری راحت پر اور ہماری تکلیف پر تم کتنا ثابت قدم رہتے ہو. خوشی پر ثابت قدم رہنا، تکلیف پر ثابت قدم رہنا، خیر پر ثابت قدم رہنا، شر پر ثابت قدم رہنا، یہ سب آزمائش ہے انسان کی. دیکھیے ہم سب انسان ہیں، ایسا تو دنیا میں کوئی انسان نہیں جس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو. ہے کوئی آدمی ایسا؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ہے نا؟ جو دنیا ہے آزمائش ہے، کسی کے ساتھ اچھا، کسی کے ساتھ برا، کسی کے دن اچھے، کسی کے دن برے، کسی کو راحت، کوئی راحت میں کوئی تکلیف میں، کوئی خوشی میں کوئی غم میں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں باتیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں آزمائش کے لیے ہیں. تکلیف آئے تو صبر کرو. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے شکایت مت کرو، اللہ سے شکوہ مت کرو. تکلیف کے وقت میں تم اللہ کی نافرمانی پہ مت اتر آؤ. بعض لوگ ایسے سرکش ہو جاتے ہیں، یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ اس تکلیفوں کے لیے کیا میں ہی رہ گیا تھا. یہ بڑا بے ادبی کا جملہ ہے، کبھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کس کے ساتھ کیا کب اور کیسے کچھ ہوگا. اعمال کو ضرور دخل ہے اچھے برے کام میں انسان کے، لیکن فیصلے اللہ کے ہیں. کبھی تکلیفیں پیش آتی ہیں، کبھی مصیبتیں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے. اس کا نسخہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل پیش آئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ کبھی ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ خوف میں تم کو مبتلا کر کے، کبھی ہم تم کو بھوک میں مبتلا کر کے، قحط سالی میں مبتلا کر کے، کبھی تم کو ہم آزمائیں گے پھلوں میں کمی کر کے، کبھی ہم تم کو آزمائیں گے جانوں میں کمی کر کے، سب کچھ ہوگا. فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آزمائشیں آئیں گی ہماری طرف سے، بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آج سب طرح کے مسائل پیش آئیں گے، لیکن فرمایا کہ اذا اصابتهم مصیبت، جب تم کو یوں تکلیف کوئی مصیبت پیش آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آگے خود فرمایا اللہ تعالی نے، ایسے لوگ، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ایسے لوگ جن جو لوگ کے مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان پر اللہ کی صلوات نازل ہوتی ہیں، وہ لوگ اس وقت بھی اللہ کی رحمتوں سے دور نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بیماری ہو گئی اللہ ہم سے دور ہو گیا، نہیں، اگر ہم صبر کریں گے اللہ ہم سے نزدیک ہوگا. وبشر الصابرین، تم خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے، صبر کرنے والوں کو تو خوشخبری آئیں، بشرطیے کہ صبر کرے وہ. اور کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں، پھر آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دولت دے دی، اب دیکھتے ہیں کہ دولت کہاں خرچ کرتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف کرتا ہے، فضول خرچیوں میں صرف کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے، زکات صدقات میں کتنا آگے بڑھ کر کرتا ہے. یہ آزمائشیں ہیں، نعمتوں کے ساتھ آزمائشیں ہیں. تو پتا چلا خوشیاں بھی آزمائشوں کے لیے ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائشوں کے لیے ہیں. خوشیاں آزمائشوں کے لیے کیسی ہیں؟ کسی کو دولت بہت مل گئی، اب دیکھو اس کا کیا رویہ ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اب اس کا کیا رویہ ہے، اپنے غریب پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، اپنے غریب دوستوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے. وہ دوست جو اس کے ساتھ اب جو وہ دوست جو پہلے غریب تھے اور اس کے ساتھ تھے، آج یہ امیر بن گیا، اب دیکھو وہ ملتے کس طرح ہیں آپس میں. یہ آزمائشیں زبردست، کڑی آزمائش ہیں. کسی کو عہدہ بڑا مل گیا، اب وہ بہت بڑے افسر بن گئے، اب بہت بڑے عہدے پر بیٹھ گئے، اب دیکھو اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کس طرح ملتا ہے. اگر اس وقت بھی وہ انسان بنا رہا، اس وقت بھی وہ اس طرح رہا جیسا پہلے رہتا تھا کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو پوچھتا ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا، اپنے سے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتا، اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ تمام نیکیوں کے اعمال جو پہلے کرتا تھا اب بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشیوں کے وقت کی آزمائش میں پورا ثابت قدم رہا، اس میں کامیاب ہو گیا. اور سب سے مشکل آزمائش یہ ہے، دیکھو مصیبت کے وقت میں تو پھر بھی لوگ صبر کر جاتے ہیں، لیکن خوشیوں کے وقت میں اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہنا، خوشیوں کے وقت میں اللہ تعالی کے حکموں کو ماننا، یہ بڑی آزمائش کی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے حکموں کو بے حیثیت سمجھ بیٹھتا ہے اس لیے کہ آج وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، سب کچھ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور بڑا عجیب فرمان ہے، فرمایا کہ بلینا بالذراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر. ہماری آزمائشیں ہوئی تکلیفوں کے ذریعے سے، ہم ثابت قدم رہے، ہم نے صبر کیا تکلیفوں کے اوپر، ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں کے ذریعے سے، ہم نے صبر کیا، ہمیں آزمایا گیا خوشیوں کے ذریعے سے، ہم صبر نہ کر سکے، ہم صبر نہ کر سکے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہہ رہا ہے، ہماری ہمیں آزمایا گیا تکلیفوں کے ذریعے سے، ہم نے صبر کر لیا. تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ہم نے صبر کیا. ہمیں آزمایا گیا خوشیوں کے ذریعے سے، دولتیں دے کر، منصب دے کر، عہدے دے کر، ہم صبر نہ کر سکے، ہم قابو سے باہر ہو گئے. اور یہ منظر ہم اور آپ صبح شام دیکھتے ہیں. یہ آزمائش بہت کڑی ہوتی ہے، منصب عہدے دے کر کسی کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کر بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کر بیٹھتا ہے. تو بھائی اللہ کی نعمتوں میں ثابت قدم رہنا، اللہ کی نعمتوں کے وقت میں ثابت قدم رہنا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. مشکل کام یہی ہے. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے، ایک تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں سے ناطہ توڑ لیتا ہے، غریب دوستوں سے ناطہ توڑ لیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں میں، بھائی اب تم چھوٹے ہو، تم چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اسراف پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، فضول خرچی، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، یہ ہے آزمائشیں. در حقیقت یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور جب یہ آزمائشیں کسی کے اوپر آتی ہیں، پھر ان آزمائشوں میں بعض لوگ پورے نہیں اترتے، پھر جب اللہ کی طرف سے رسی کھینچتی ہے اور پکڑ آتی ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ انسان کے ساتھ وہ کیسی بڑی آزمائش میں سے وہ گزر گیا. اسی لیے فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی، وشر اور شر کے ساتھ بھی، یہ سب تمہاری آزمائشیں ہیں. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو دو حالتیں ہر انسان کے ساتھ رہتی ہیں، یا تو کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوگا یا کام اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہوگا، یا تو کام مرضی کے مطابق یا کام مرضی کے خلاف. اب آپ جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، کام مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا، کام مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ گالم گلوچ پہ اتر آؤ، برا بھلا کہنا شروع کر دو، لڑائی جھگڑے شروع کر دو. اور ایک یہ ہے کہ قرآن کریم نے طریقہ بیان کی، فرمایا کہ کوئی کام اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، صبر کا ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ یہ ہم لوگوں کو یہاں پتہ نہیں کہاں سے رسم چل پڑی اور کہاں سے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے. اور اگر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے وقت میں تو خیر پڑھا ہی جاتا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہر مرضی کے مطابق اگر کام نہ ہو اس کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے. اور یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جو انسان کسی مشکل وقت میں اور نہ یعنی ایسے وقت میں جب کوئی کام مرضی کے مطابق نہ ہو، اس وقت میں کوئی انسان اگر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المفلحون، کہ وہی انسان فلاح یافتہ وہ کامیاب ہے. وإلینا ترجعون، اور فرمایا کہ تم ہی لوگ ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. وإذا رآک الذین کفروا ان یتخذونک الا ہزوا، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، وہ آپ کو دیکھ کر مذاق کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور یوں کہتے تھے، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی آدمی ہے نا جو تمہارے معبودوں کا مذاق اڑاتا ہے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی معبود کے مخالف نہیں، تم اپنے رب کے مخالف ہو. اللہ کے نبی معبود کے مخالف نہیں، وہ تمہارے بتوں کے مخالف ہیں، معبود کے مخالف نہیں، تم اپنے رب کے مخالف ہو. خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد بازی میں، یعنی انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، انسان کی طبیعت میں جلدی ہے. سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، اور ان قریب دکھلاتا ہوں تم کو میں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تم لوگ جلدی مت کرنا. یہ جو فرمایا کہ انسان کو عجلت میں پیدا، انسان کی طبیعت میں جلدی ہے، یہ بات اس لیے ہے کہ انسان بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلدی وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے. کافر لوگ بھی یہ کام کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتلاتے تھے کہ دیکھو تم نے اگر اللہ کا حکم نہیں مانا تو تمہارے اوپر آسمانی عذاب نازل ہوگا، تو وہ کہتے تھے اچھا جلدی دکھاؤ کہاں ہے وہ عذاب. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا لیکن جلدی نہیں آئے گا، اپنے وقت مقررہ پر آئے گا. اور تم جو جلد بازی کر رہے ہو، یہ اس لیے جلد بازی کر رہے ہو کہ تمہاری طبیعت کے اندر، انسان کی طبیعت میں جلد بازی، انسان اجرت پسند ہے، ہر کام جلدی چاہتا ہے. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تمام وعدوں کو پورا کر کے دکھلائیں گے. قیامت کا وعدہ وہ بھی ہو کر رہے گا، نافرمانوں کو سزا ملے گی یہ بھی ہو کر رہے گا، اور ایماندار لوگوں کو جنت ملے گی یہ بھی ہو کر رہے گا. سب کام اپنے وقت کے اوپر ہوں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کب ہوگا وعدہ اللہ کا. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ اللہ کا. وہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی آخرت کا عذاب کب نازل ہوگا. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، فرمایا کہ اگر جان لیں وہ لوگ، لا یکفون عن وجوہہم النار، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عذاب کب واقع ہوگا، اس وقت وہ لوگ اپنے چہروں سے اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکیں گے. جب اللہ کا عذاب اتر رہا ہوگا تو وہ اپنے چہروں سے عذاب کو روک نہیں سکیں گے. ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پشت سے اللہ کے عذاب کو روک سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے جب اللہ کا عذاب اترے گا تو پھر اللہ کا عذاب کسی انسان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، کسی انسان کو چھوڑنے والا اللہ کا وہ عذاب نہیں، وہ اللہ کا عذاب ہر ایک کے اوپر واقع ہو کر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. چنانچہ یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس وقت یہ اللہ کا عذاب اتر رہا ہوگا، پھر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اللہ سے استغفار کر لوں، میں اللہ سے معافی مانگ لوں، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتا جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہوتا. چنانچہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب غرغرہ موت ہوتا ہے، موت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت کسی انسان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہوگا کہ اب وہ معافی حاصل کر لے. معافی کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب کوئی انسان اپنے سامنے موت کے مناظر کو دیکھ لیتا ہے، پھر معافی نہیں ہوتی اس کی. موت کی علامات سے پہلے پہلے معافی کرے گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب انسان یا تو خوشی میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے، تو خوشی جب انسان کے مطابق کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا تو فرمایا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھ لو، اور جب کوئی کام انسان کی مرضی کے مطابق ہو تو کہا کرو کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر آپ کا احسان ہے. کبھی کبھی انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھ کو دولت دی، اللہ نے مجھ کو نعمت دی، میں خوش ہوں، یہ خیال آتا ہے انسان کو. تو حکم یہ ہے کہ یوں کہا کرو اللہم لک الحمد و لک الشکر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو. اب یہ شکر ہے اس بات کا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھ کو صحت دی، آپ نے مجھ کو دولت دی، آپ نے مجھ کو عزت دی، یہ ساری کی ساری عزتیں یا اللہ یہ آپ کا کرم ہے، میرا کمال نہیں. جو یہ جو آزمائش ہمارے اوپر آئی تھی دولت کی، اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کا شکر تم اللہ کا شکر کرو، اس کو تم اللہ کی طرف پھیر دو کہ یا اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں. اور تکبر مت کرو، غریبوں کو اور چھوٹوں کو حقیر مت سمجھو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، تو فرمایا کہ اگر جان لیتے وہ کافر لوگ، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، تو وہ لوگ نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے اللہ کے عذاب کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پوچھ سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، بلکہ فرمایا وہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر اچانک نازل ہوگا، پھر وہ لوگ ہکا پکا رہ جائیں گے. کافر لوگ اور اللہ کے نافرمان لوگوں پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر وہ ہکا پکا رہ جاتے ہیں. فلا يستطيعون ردها، وہ اس کو لوٹانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. چنانچہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ہوتا. کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی آسمانی آفتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی انسان اس کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے یہ چیز ایسی چیز ہے کہ اللہ کی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی عذاب سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. ہر وقت یہ دعا انسان کو مانگنی چاہیے. اور آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے روز آپ بھی اپنے اہل کو اور اپنے اولاد کو یاد کریں گے؟ دیکھو سوال بھی کیسا کہ ام المومنین نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنی بیوی بچوں کو اور اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تین مقام تو ایسے ہوں گے ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. یعنی فرمایا کہ میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا، اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان. تو فرمایا کہ تین مقام روز قیامت میں ایسے آئیں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. فرمایا ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوں گے. یہ آگے ایک آیت آ رہی ہے جس میں فرمایا کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ہر انسان کے اعمال کو تولیں گے. ونضع الموازین، اور ہم نے مقرر کر رکھے میزان عدل مقرر کر رکھے انصاف کے لیے قیامت کے روز. تو جس کا نام ہے اعمال تولا جا رہا ہوگا، کہا جائے گا سامنے کھڑے ہو جاؤ. اب وہ سامنے کھڑا ہوگا، بات سمجھ رہی ہے؟ تو جس وہ سامنے کھڑا ہوگا اب وہ دیکھیں گے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک رہا ہے یا گناہوں کا پلڑا جھک رہا ہے. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا اس کو کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی. وہ ہکا بکا حیران و پریشان کھڑا ہوگا، نہ اس کو آج اپنے اولاد یاد آئے گی، نہ ماں باپ یاد آئیں گے، نہ بیوی بچے یاد آئیں گے. فرمایا کہ دوسرا موقع وہ ہوگا جب نامے اعمال یوں اڑائے جائیں گے، اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے، آیات میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نامے اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا وہ کامیاب، اور جس کے ہاتھ میں نامے اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ ناکام. تو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کو نجات مل گئی، اس وقت تک وہ حیران و پریشان رہے گا، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ تیسرا مقام پل صراط کا ہے، جب پل صراط پر سے پار جب تک نہیں ہو جائے گا اس کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. تو اس کو فرمایا کہ جب یہ قیامت کا روز ہوگا تو جو اللہ کا عذاب جس وقت نازل ہو رہا ہوگا اس وقت کوئی کسی کو نوک نہیں سکے گا. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق استہزاء کیا گیا تم سے پہلے بھی رسولوں کا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رنجیدہ مت ہوں کہ کافر لوگ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی اہل دین کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو فرمایا کہ آپ اس سے رنجیدہ مت ہوں، آپ تحقیق مذاق کیا گیا آپ سے بھی پہلے رسولوں کا، فحاق باللذین سخروا منہم، الٹ دیا، الٹ پڑا، الذین سخروا منہم، جو لوگ مذاق اڑانے والے ہیں ان کے اوپر اللہ نے الٹ دیا اسی چیز کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس بات کا وہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی پر وہ چیز الٹ دی ہے. یہ تو آخرت میں ہوگا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے تھے، آخرت میں ان کا مذاق اڑایا جائے گا. دنیا میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جو دنیا میں جس کا مذاق اڑاتا ہے کبھی نہ کبھی اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اذان کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا رب کریم، یا رب ذی الجلال والاکرام، قرآن پاک پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آله.